الله الذي لا يبلغ منحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المستئلون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص البطن الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وارث عزاداری اور وارث فرش حضرت امام زمانہ کے انشاءاللہ ترسل کرتے ہوئے ان کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ سب مل کے پڑھیں اللهم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات نظام ولایت کے تقاضے کے عنوان سے چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور عرض کیا تھا کہ ولایت ایک نظام کا نام ہے امامت ایک تسلسل ہے ولایت ایک تسلسل ہے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے انسان کی نجات فراہم کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس تسلسل کو قائم کیا اور اسی سلسلہ تسلسل کا نام نظام ولایت ہے لہذا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کہ دیکھو تمہارا ولی فقط اور فقط خدا ہے اس کا رسول ہے اور وہ ہستیاں ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتی ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتی ہیں اور
دیکھو حزب اللہ کی تعریف سمجھنا چاہتے ہو, حزب اللہ کون ہے, حزب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ہر شخص کہ جو حزب اللہ ہی ہونے کا دعویٰ کرے, ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی حزب کہنے لگے, دعویٰ کرنے سے حزب اللہ ہی نہیں بن جاتے جب تک کہ وہ ان تین ولایتوں سے تمسک نہ اختیار کرے. تین ولایتوں سے جب تک تمسک نہیں ہوگا کوئی شخص حزب اللہ ہی نہیں ہو سکتا, کوئی قوم حزب اللہ ہی نہیں ہو سکتی, کوئی گروہ حزب اللہ ہی نہیں ہو سکتا. لاکھ نام رکھتے رہو حزب اللہ, لاکھ نام رکھتے رہو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو شخص بھی اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا, اس کے نبی کی ولایت کو قبول کرے گا, اور جو شخص بھی حالت وہی لوگ تو حزب اللہ ہیں. اس لیے خداوند عالم نے لبنان کی سرزمین پر صرف ایک گروہ کو کامیابی عطا فرمائی. اتنے بڑے طاغوت کے مقابلے میں, اتنے بڑے یزید کے مقابلے میں, اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اگر کوئی گروہ غالب آیا ہے, فإن حزب اللہ هم الغالبون. حزب اللہ کے پرچم کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, الا ان حزب اللہ هم الغالبون, آگاہ ہو کہ حزب اللہ ہی غالب آنے والی ہے. اور یہ سید آل رسول سید حسن نصر اللہ اسی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں, پرچم میں ولایت ہے, اور اس پرچم میں ولایت کے اٹھانے کی وجہ سے خدا نے حسن رسول اللہ کو یہ طاقت عطا فرمائی. ساری دنیا کی طاقتیں اسرائیل کے سامنے ہیچ, اور اسرائیل حسن رسول اللہ کی حزب اللہ کے سامنے ہیچ. یہ ولایت کی طاقت ہے جانے کے, کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. کبھی گھبرانا نہیں, قرآن کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. علی والے حزب اللہ ہی نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو غالب کروں گا, میں ان کو کامیاب کروں گا, میں انہیں فتح و نصرت عطا فرماؤں گا. اور آپ نے دیکھا پوری تاریخ میں کس طرح سے آپ کو نصرتیں خدا نے اس گروہ کے شامل حال کیے. لہذا عزیزوں, نظام ولایت ایسی مضبوط چیز ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی, جس کی بنیاد میں خدا بندے عالم کا ارادہ شامل ہو اسے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. اگر خدا نے ارادہ کر لیا کہ علی اولاد علی شیان علی اور فرزند علی بار آقا اور مولا اس دنیا پر غالب آ کے رہے گا, تو دنیا کی شیطانی طاقتیں لاکھ کوشش کر لیں فرزند فاطمہ کو غلبے سے روک نہیں سکتی. مبنی دنیا پر تبدیل کر دے گا. یہ خدا کا ارادہ ہے جان گرامی. قرآن مجید میں لکھ دیا گیا, صحیفہ آسمانی میں لکھ دیا گیا, توریت زبور انجیل سارے ادیان آسمانی اس بات کو مانتے ہیں. اور یہ نظام ولایت ہے, نظام ولایت. عزیزوں قرآن مجید میں چار قسم کی ولایتوں کا تذکرہ ہے. کلی طور پر دو ولایتیں ہیں, ان دو ولایتوں کی ایک ایک اور شکل ہے, اس طرح سے چار ولایتیں ہو جاتی ہیں. دو ولایتیں ہیں کہ جن کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو ان ولایتوں سے تمسک رکھنا, اور وہ جو دو ولایتیں ہیں ان سے دوری اختیار کرنا. پہلی ولایت کہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ہے. اللہ کی ولایت کو فراموش نہ کرنا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں, کبھی یہ نہ سمجھنا امریکہ بہت بڑا ہو گیا, کبھی یہ نہ سمجھنا دشمنا میں آل محمد بڑے ہو گئے. نہیں, ہر ولایت کے اوپر غالب ترین ولایت خدا بند عالم کی ذات ہے. فاللہ هو الولی, یاد رکھنا ولایت منحصر ہے خدا بند عالم کی ذات میں. فاللہ هو الولی, ولایت تلاش کرنا چاہتے ہو, منبع ولایت تلاش کرنا چاہتے ہو, سر چشمہ ولایت تلاش کرنا چاہتے ہو, وہ خدا بند عالم کی ذات ہے. وہاں سے یہ ولایت ٹوٹ رہی ہے. لہذا منبع ولایت فاللہ هو الولی, وما لکم من اللہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تم خدا کے علاوہ نہ کسی کو اپنا ناصر پاؤ گے, نہ اپنا مددگار اور ولی پاؤ گے. منحصر ہے ولایت خدا بند عالم کے ساتھ. لہذا عزیزوں جب لبنان کی سرزمین پر, آج سے کوئی میں بات کر رہا ہوں 10 سال پہلے کی, جب حزب اللہ لبنان جب اسرائیل حملہ کرتا تھا, بمباری کرتا تھا ان کے علاقوں پر, تو حزب اللہ کے پاس بیچاروں کے پاس کیا تھا؟ دوسری جنگ عظیم کے کچھ راکٹس تھے روسی صاحب کے, کیٹیوشا جنہیں کہتے ہیں, وہ یہاں سے فائر کیا کرتے تھے یہودی بستیوں پر کہ بھائی تم ہماری بستیوں پر بم برساؤ گے. یہ پہلے سے اعلان کرتے تھے ہم فلاں بستی پہ بم برسائیں. چونکہ اسرائیل پورا کا پورا ایک ایسا ملک ہے کہ جو حالت جنگ میں ہے, عالم کفر عالم اسلام سے جنگ کر رہا ہے. یعنی کوئی اسرائیلی خاتون مرد عورت ایسی نہیں ہے کہ جو جنگجو نہ ہو. اس لیے وہ پورا کا پورا ملک عالم کفر عالم اسلام کے مقابلے میں. لہذا وہاں پر فقہا کا فتویٰ ہے کہ جب وہ جنگ کرے تو تمہیں بھی اسی طرح سے جنگ کرنی چاہیے ان کے ساتھ. اب جب یہ کیٹیوشا راکٹ یہاں سے فائر کرے تو اسرائیل نے کچھ عرصے بعد اعلان کیا کہ بھائی دیکھو اب ہمیں امریکہ سے ایک نئی ٹیکنالوجی ملی ہے. امریکہ بہادر, سب سے بڑا سپورٹر اسرائیل کا کون ہے؟ امریکہ. لہذا کہا کہ اب امریکہ سے ایسی ٹیکنالوجی ملی ہے کہ جب تمہارا کیٹیوشا راکٹ فائر ہوگا تو ہم اس کو آسمان کے اوپر ہی تباہ کر دیں گے. تو جانا سامنے آسمان کے اوپر ہی تباہ کر دیں گے. حزب اللہ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا, حزب اللہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گی, حزب اللہ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, بس اسرائیل غالب آ جائے گا. اب سنو, یہ نسل زہرا سے تعلق رکھنے والا حسن نصر اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ سنو, توجہ کرو, دیکھو ایمان اس سید کا کیا ہے, اور ہمارے لیے مشعل رہا ہے, ہماری ملت کے لیے مشعل رہا ہے, ہمارے علماء کے لیے مشعل رہا ہے, ہمارے جوانوں کے لیے مشعل رہا ہے. حسن نصر اللہ نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل, تم ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ تم نے کیٹیوشا راکٹ کا توڑ نکال دیا ہے, تو یاد رکھنا کہ جس خدا نے ہمیں راکٹ جیسی طاقت عطا فرمائی ہے, طاقت کا سر چشمہ کیٹیوشا راکٹ نہیں بلکہ خدا بند عالم کی ذات ہے. جو ہمیں کیٹیوشا راکٹ جیسی طاقت عطا کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی طاقت عطا کر سکتا ہے. آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ایمان دیکھا, فاللہ هو الولی, اللہ ولی ہے, علی خدا طاقتور ہے, خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ یہی مانا ہے جانے گرامی, اللہ بزرگ و برتر ہے, کوئی بزرگ و برتر نہیں. امریکہ سے ڈرتے ہو, اسرائیل سے ڈرتے ہو, خدا سے ڈرنا چاہیے تمہیں. جو شخص خدا سے ڈرتا ہو پھر دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, اور جو خدا سے نہ ڈرے پھر وہ ہر طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. درود بھیجے محمد والے. یہ ہے پہلی ولایت کہ جس کی تاکید کی گئی کہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی ولایت کو مضبوطی سے تھام لو، کوئی ولی نہیں ہے تمہارا سوائے خدا کا. دوسری ولایت ولایت شیطان، اس کائنات میں دوسری ولایت ولایت شیطان ہے. اور میں عرض کیا کہ ولایت یعنی تصرف کرنے والا، اولا من انفسکم، کہ نفسوں، کیا رسول خدا نے غدیر کے موقع پر کیا کہا تھا، الستو اولا بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ، تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جان پر حقدار نہیں ہوں؟ بلا یا رسول اللہ، کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ولایت، اور یہی ولایت رسول نے علی کے اندر منتقل کی اور کہا من تم تو مولا ہو فہذا علی المولا. تو دوسری ولایت ولایت شیطان ہے، لیکن ولایت شیطان مستقل نہیں ہے، استقلال نہیں پایا جاتا اس کے اندر. ولایت شیطان خدا کی عطا کردہ ہے، محدود ہے، خدا نے جتنا اس کو اختیار دیا اسی کے اندر وہ کھیلتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. خدا نے ایک باؤنڈری بنا دی، شیطان تو اس کے اندر اپنی ولایت کا اعمال کر سکتا ہے، نفاذ کر سکتا ہے، میں نے اس سے زیادہ تجھے ولایت نہیں دی، اور جب چاہوں گا تجھ سے یہ ولایت لے لوں گا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لہذا فرمایا قرآن مجید نے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم نے شیاطین کو، شیطانوں کو ولی قرار دیا. کن لوگوں کا ولی قرار دیا؟ ان لوگوں کا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیاطین کو ولایت عطا کی ہے. کن کے اوپر ولایت عطا کی ہے؟ جو لوگ صاحبان ایمان نہیں. بس سمجھ میں آیا کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں ان کے اوپر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے. للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا ولی شیطان ہے، لیکن جو صاحبان ایمان میں سے ہو جائیں وہاں شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا. یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ شیطان کتنا اس کا بس چلتا ہے، کن کن موارد پر بس چلتا ہے، کن لوگوں پر اس کا بس چلتا ہے. تیسری ولایت ولایت مومنین و مومنات ہے، ٹھیک ہے، جو ولایت خدا کے تابع ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دیکھو مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. ولی ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان کی ولایت کی شرط یہ ہے، ان کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہیں. سمجھ میں آ گیا نازان گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان کون سا رشتہ استوار ہے؟ ولایت کا. ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر میں کوئی گناہ کا فعل انجام دوں آپ مجھے روکیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے میں آپ کو روکوں، اگر میں کوئی گناہ کا کام انجام دوں آپ آئیں میری ہدایت کریں، اگر آپ کریں میں آپ کو روکوں. بھائی ایک شخص گڑھے کے اندر گر رہا ہو، آپ کا اپنا بھائی، سگا بھائی، آپ کو پتا ہے سامنے ایک کنواں کھدا ہو، بھائی چلے چلے جا رہا، آپ بھی کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ، جا رہا ہے تو جانے دو، میری بلا سے آپ کا ضمیر گوارا کرے گا اس بات کے لیے؟ نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، نہ شریعت اس کو قبول کرتی ہے، نہ عرف اس کو قبول کرتا ہے، نہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ انسان کا ضمیر اس بات کو قبول کرتا ہے. کنویں میں گرنے والے انسان کو بچانا واجب ہے، ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانا واجب ہے، دلدل میں ڈوبنے والے انسان کو، پھنسنے والے انسان کو بچانا واجب ہے. لہذا جب آپ امر بالمعروف کرتے ہیں یا نہیں عن المنکر کرتے ہیں تو ڈوبتے ہوئے شخص کو نجات عطا کرتے ہیں. درود ہے محمد والے محمد. ایک ہی ولایت کہ جس کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو مومنین و مومنات تمہارے درمیان الفت ولایت ہونا چاہیے، تم لوگ ولایت کی ڈوری سے پروئے ہوئے ہونے چاہیے۔ دیکھو جیسے تسبیح کے دانے کیسے منظم ہوتے ہیں دھاگے کے درمیان، اسی طرح سے تمہیں تسبیح کے دانوں کی طرح اس ولایت کے رشتے سے منسلک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پراگندگی، یہ اختلاف، یہ جھگڑے اس وجہ سے کہ صحیح معنوں میں ولایت سے تمسک نہیں ہے۔ جب بھی ولایت سے صحیح معنوں میں تمسک ہوگا وہاں اختلافات نہیں ہوں گے، پراگندگی نہیں ہوگی، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، مفاد پرستی نہیں ہوگی۔ یہ تیسری ولایت ہے عزیزان گرام جس کی تاکید ہے کہ یہ ہونی چاہیے، تمسک رکھو۔ چوتھی ولایت جو شیطانی ولایت کے تابع ہے وہ کفار، مشرکین اور دشمنان خدا کی ولایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے صاحبان ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء قرار نہ دینا، ولی قرار نہ دینا، دوست قرار نہ دینا، ساتھی قرار نہ دینا۔ کون سے؟ میرے اور اپنے دشمن کو۔ یعنی خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو بھی میرا دشمن ہوگا بتبا تمہارا بھی دشمن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ خدا کا دشمن ہے تو وہ انسانیت کا بھی دشمن ہے۔ دیکھو افغانستان میں کیا کر رہا، دیکھو ہمارے پاکستانی سرحدوں کے اوپر امریکہ کے کیا کارنامے ہیں، دیکھو یمن کے اندر کیا کیا، دیکھو عراق کے اندر کیا کیا۔ امریکہ عدو خدا، عدو انسانیت ہے، رحم نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ کوئی سمجھے جناب ہم نے بڑا امریکہ سے ہاتھ ملا کے بڑا کارنامہ انجام دے لیا، ہاں۔ اور دوسری آیت میں کیا ارشاد ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ دیکھو اے صاحبان ایمان، دیکھو کبھی بھی نصارا اور یہود اور مشرکین کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا ولی نہ بنانا، اولیاء میں سے قرار نہ دینا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، کہ جو شخص بھی ان کی ولایت کو اپنے اندر سموئے گا، جو ان سے ہاتھ ملائے گا، جو ان کا ساتھ دے گا، تو یاد رکھنا وہ مسلمانوں میں سے بظاہر ہوگا، اصل میں وہ انہی کا ایجنٹ ہے۔ خود قرآن کہہ رہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، کہ تم میں سے جو ان کی ولایت کو قبول کرے گا تو گویا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اسلامی ممالک میں کیا صورتحال ہے۔ بھائی ایک دفعہ وکی لیکس کو میں نہیں مانتا، لیکن کچھ حقائق بھی انہوں نے، بھائی کچھ سچ باتیں کرتے ہیں تو بعد میں جھوٹی باتیں بھی شامل کرتے ہیں اس کے اندر، سچ بیان کریں گے تو جھوٹی باتیں قبول کی جائیں گی، لیکن سب کچھ جھوٹ ہوگا تو کون قبول کرے گا۔ لہذا وکی لیکس کو دیکھیں، آپ ایک طرف کہتے ہیں جناب کہ امریکی کسی منسٹر نے کہا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے کہ بھائی خالی دماغ ہے، ٹھیک ہے، سنا تھا نا، خالی دماغ ہے۔ اور پھر دوسری طرف زرداری صاحب جو شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے اس ملک کا پریزیڈنٹ بنانے میں بڑی کمک کی، یعنی آپ نے مجھے بنایا۔ یعنی خالی دماغ شخص کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے تصویریں کھچوانا، بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے منسٹر حضرات کہ بھائی امریکی سفیر سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، گوروں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ اے صاحبان ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ آج ملک جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، یہ ایسے ہی ضمیر فروش قسم کے ہمارے منسٹروں اور وزیروں کی وجہ سے کہ ہم ملک کو گر بھی رکھ دیا، پاکستانیوں کی کیا عزت ہے؟ دیکھو ذرا تم دنیا میں جا کے نکل کر دیکھو کیا عزت ہے پاکستانیوں کی۔ جو قوم اپنے ضمیر کو بیچ دے، اپنے ضمیر کا سودا کر لے، قوم اپنی دھرتی کا سودا کر لے، جو قوم یہود و نصارا کو اپنے ملک میں بمباری کی اجازت دے دے، اور ہم سب بھی پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں۔ خود کچھ حملے کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ خود کچھ حملے کر رہے ہیں کہ جن کی تربیت خود امریکیوں نے کی ہے۔ دیکھ لیجیے، بہت سی رپورٹس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا، تجزیہ و تحلیل آپ دیکھ لیں، دنیا کے سارے میڈیا چھپا دیتے ہیں جب باتیں نکلتی ہیں۔ سب کو پتا ہے بات کہ القاعدہ بنانے والے لوگ کون ہیں، اور وہی القاعدہ بنانے والے لوگ، وہی طالبان بنانے والے لوگ، وہی خود کچھ حملے کی ٹریننگ دینے والے لوگ، اور وہی اب خود کچھ حملہ آور جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ بھائی ہمارے ملک کے اندر جہاد کر رہے ہو تو امریکیوں کو مارو، خود مسلمانوں کو کیوں مارتے ہو؟ عورتوں کو مارتے ہو، بچوں کو مارتے ہو، امامباڑگاؤں میں دھماکے کرتے ہو، مسجدوں کے اندر دھماکے کرتے ہو، بازاروں کے اندر دھماکے کرتے ہو، یہاں کون سے امریکی ہیں؟ کیا امریکیوں کو مارو؟ نہیں، کیوں نہیں ماریں گے امریکیوں کو؟ نام امریکیوں کا، قتل عام مسلمانوں کا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے گٹھ جوڑ کر دیا، کر لیا ہے امریکہ سے، گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو، یاد رکھیے عزیزان گرامی، جتنی امریکہ کی جڑیں پاکستان کے اندر گہری ہوتی چلی جائیں گی، اتنا ہمارا ملک غیر مستقل اور غیر مستقل ہوتا چلا جائے گا، اتنا ڈوبتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال پہلے کتنی بہتر تھی اور اب کیا ہو رہی ہے، اور بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ دیکھو، امریکہ اور اسرائیل کو اور برطانیہ کو اپنا ولی نہ سمجھنا، اپنا سرپرست نہ بنا لینا، شکریہ ادا نہ کرنے لگنا کہ مجھے صدر بنا دیا، مجھے وزیر اعظم بنا دیا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آج یہ ساری مشکلات اسی آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ درود بھیجے محمد والے۔ حضرت محترم، بحث آگے بڑھانے سے پہلے آج ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے حضرت گرامی کہ آج پھر آپ نے سنا کہ ہنگو کے مقام پر زہرا ہاسپٹل جو ابھی زیر تعمیر تھا شیعہ آبادی کے اندر، وہاں پہ بم کا حملہ ہوا اور ایکسپلوژن ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارے 6 مومنین و مومنات شہید ہوئے، اور پھر اور تقریباً 10 سے زیادہ مومنین و مومنات جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ ہنگو میں ہوا ہے واقعہ، اور یہ سلسلہ ابھی کا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہنگو کے اندر یہ مسائل رہتے ہیں، اور اسی کو ماہ محرم کی وجہ سے ان کے اندر شدت آ جاتی ہے، تاکہ پورے پاکستان میں شیعوں کو میسج دیا جائے کہ دیکھو تم حسین ابن علی کی عزاداری کرتے ہو، تمہیں چین سے عزاداری نہیں کرنے دیں گے، تمہیں چین سے عزاداری سے شہرا برپا نہیں کرنے دیں گے، تمہیں تھریٹ ہے، تمہیں چیلنج ہے، ہے، تم سکون سے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر اس مجلس عزا سے پیغام دینا چاہتا ہوں یزیدی قوتوں کو کہ دیکھو تم نے ثانیہ زہرا کی عزاداری پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک ثانیہ زہرا کی وہ عزاداری تھی، انہی آنسوؤں کے صدقے میں سال ہر سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج دنیا کے کونے کونے میں ثانیہ زہرا کی مظلومیت کے اوپر ثانیہ زہرا کے ماننے والے اور ماننے والی آنسو بہانے کے لیے موجود ہیں۔ نہ تم اس وقت عزاداری کو روک سکے اور نہ تم آج عزاداری کو روک سکتے ہو، بھول ہے دشمنوں کی اور نہ اہلی ہے اس حکومت کی، نہ اہلی ہے یہ اس حکومت کی۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ کسے انتظامیہ کہتے ہیں؟ کیا کر رہی ہے انتظامیہ؟ سکتے. انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب کال نہیں ہم انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ حاجی احمد جناح روڈ کے اوپر جو دکانیں ہیں ان کو بند کروا رہی ہے. یہ سیکیورٹی دے رہے ہو؟ گودام کو خالی کر دیا جائے, گھروں کو خالی کر دیا جائے, یہ سیکیورٹی ہے تمہاری کہ بے گناہ لوگوں کو تنگ کرنا, دکانداروں کو تنگ کرنا, تاجروں کو تنگ کرنا, اور جانتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک ہدف ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ جب ایم ایس جناح روڈ کی دکانیں بند ہوں گی, گودام خالی کیے جائیں گے, جب سات محرم سے بازار بند ہو جائیں گے, تو اذکان گرامی وہ لوگ کہ جن کے گھر بند ہو گئے, وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے, گودام خالی کر رہے, وہ کس کو برا بھلا کہیں گے؟ شیعان حضرت کرار کو برا بھلا کہیں گے. کہیں جلوس بند ہونے چاہیے, شیعوں کو محدود کرو. یاد ہے نا پچھلے سال عاشور میں کیا کیا تھا؟ بم دھماکہ ہوا عاشور کے جلوس میں. ہم مظلوم ہیں اور ہمارے اوپر ہی آ کر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہ بھائی جلوس کو محدود ہونا چاہیے, یعنی ہم سے ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا ہمیں محدود کرنے کی سازش. سمجھ میں آ گیا کہ بم دھماکہ بھی کس نے کروایا ہے؟ کے بعد اب حکومتی اہلکار یہی رحمان ملک جیسے لوگ کہ جو اس عبد الرحمان کے ماننے والے, جب امیر المومنین کے خلاف اس نے سازشیں کی, آج ان کے چاہنے والوں کے خلاف سازشیں کی. یوم القدس کے جلوس میں دھماکے کے بعد جس میں ہمارے جوانوں نے قربانیاں پیش کی, پرامن یہ احتجاج تھا, سوائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے, وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, خودکش حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے کہا شیعوں کو محدود کرنا چاہیے, شیعوں کے جلوسوں کو محدود کرنا چاہیے. بھائی کس کس چیز کو محدود کرو؟ ساری چیزیں پاکستان میں بند کر دو. ہاسپٹلس کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, بند کر دو. تھانوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, بند کر دو. پارلیمنٹ کو بند کر دو, ساری چیزیں بند کر دو, پھر امام بارگاہ بھی بند کر دیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے, جلوس بھی ہم روکوا دیں گے, سب کچھ بند کر دیں گے. پہلے اپنے سارے جہاں جہاں دھماکے ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو بند کر دو, جمعے بند کر دو, مسجدیں بند کر دو. کاش پاکستان کی چار دیواری ہوتی, ایک دروازہ ہوتا, پاکستان کو تالا لگا دیا جاتا, نہ کوئی پاکستان میں رہتا نہ کوئی دھماکہ ہوتا. جی ہاں, اسمبلیاں بند نہیں کریں گے چونکہ انہیں سے تو ان کا روزگار چل رہا ہے. لہذا عزیزوں, یہ ظلم اور یہ سازش ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اہلیان کراچی کو ہوشیار رہنا چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں حکومت کی, ہم برادران اہل سنت, ہمارے اپنے بھائی عزاداری سید و شہدا میں شہید ہونے والے لوگ ہیں, تعاون کرنے والے لوگ ہیں. ان کو حکومت تنگ کرے عزاداری سید و شہدا کی بنیاد پر, بہانہ بنا کر ان کو ہمارے خلاف ابھارے, یہ قطعاً ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اپنے برادران اہل سنت تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ شیعہ ہرگز اس فیصلے سے راضی نہیں ہے. یہ جو اقدام کیا گیا قطعاً اس سے راضی نہیں ہے. سیکیورٹی تمہاری ذمہ داری, سیکیورٹی کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ محلے خالی کروا دیا جائے اور گودام خالی کروا دیا جائے, تاجر برادری کو تنگ کیا جائے. کل بھی تاجر برادری کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی, آج بھی تاجر برادری کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزوں, یہاں ہمیں ہوشیاری کا ثبوت دینا ہے, اور انشاءاللہ علماء سے تعاون کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کے چیلنجز سے نمٹنا. اور میں عزیزوں ایک بات کہوں گا, اپنے جوانوں سے ایک بات کہوں گا, حقیقتاً مجھے باسوں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جوانوں نے سیکیورٹی کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا. بیدار ہیں ہمارے نوجوان, الحمدللہ بیدار ہیں. اور حقیقتاً اگر یہ بیداری رہے تو دشمن کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں اور عزائم میں کامیاب نہ ہو پائے. بیداری ضروری ہے. المؤمن کیسن, مومن زیرک ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ ڈس لیا سانپ نے, اب دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالتا مومن اس کے اندر. لہذا اگر کہیں ہم کیس ہونے کا, زیرک ہونے کا ثبوت نہ دیں تو پھر اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے. کوئی علی کا ماننے والا ایسا بے وقوف، علی کا ماننے والا ایسا احمد، علی کا ماننے والا ایسا غافل؟ یہاں ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے، اپنی مجلس عزاء اپنے جلوس کی سیکیورٹی ہمیں اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. ہمارے پاس ہاشمی اور ہمارے پاس علی اکبر کے ماننے والے جوانوں کی کوئی کمی ہے؟ ابھی اسی مجلس کے اندر دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جوان موجود، میں اوپر بیٹھا ہوں مجھے اندازہ ہو کتنی کثیر تعداد میں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 80% یہاں کا مجمع نوجوانوں پر مشتمل ہے. خدا سلامت رکھے. جب یہ جوان ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پولیس ایک حد تک سیکیورٹی کر سکتی ہے، بارے میں ہم شکر گزار ہیں پولیس والوں کے، ہم شکر گزار ہیں کہ جو ہماری یہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، جو مخلصانہ طریقے سے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں. جو بیچارے عام سپاہی ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، ان سے تعاون بھی کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سیکیورٹی کافی نہیں ہے ظاہر ہے. یاد رکھیے گا، سیکیورٹی کرتا ہے تو قاسم کے جذبے کے ساتھ سیکیورٹی کرتا ہے، وہ شہادت کو گلے لگانے کے چکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے شہادت مجھے مل جائے. احلا من الاصل، کیا اماں کہ اے چچا جان، شہادت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. لہذا عزیزوں ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے. بہت درود بھیجے محمد والے محمد. چار قسم کی ولایتیں اس کائنات میں موجود ہیں اور دو ولایتوں کے تابع ہیں. ولایت خدا کے تابع ولایت مومنین و مومنات. بھائی مومنات بھی ناراض نہ ہو نا، قرآن نے ناراض نہیں کیا، مومنات کو شامل کیا ہے. ٹھیک ہے کہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، ساتھی ہیں. یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین کو ہر جگہ بیچاریوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. جب بھی کوئی نیا کام شروع ہوگا مردوں کے لیے پلان کیا جائے گا، خواتین کا کوئی انتظام نہیں. لیکن الحمدللہ بعض کام والوں نے خیال رکھا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اور دوسری ولایت، ولایت شیطان، جو محدود ولایت ہے اور اس کے تابع ہے ولایت عدو، دشمنان خدا کی ولایت، یہود و نصارا و مشرکین کی ولایت، کہ جس سے بچنے کا کہا گیا. بس اب سمجھ میں آیا جانے گرامی کہ ہمیں انسان دیکھ لیجئے اس بات کو کہ جہاں بھی انسان پایا جا رہا ہے نا، وہ ولایت کے بغیر زندہ نہیں ہے. یا ولایت خدا کے سائے میں زندگی گزارا یا ولایت شیطان کے سائے میں زندگی گزارا، فیصلہ اس کے اپنے اختیار میں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اَوْ اِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے دیکھو تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں ہم نے رستہ بتلا دیا، اچھے برے کی تمیز دے دی، چاہو تو کفر کرو چاہو تو شکر کرو، تمہارے اختیار میں. چاہو تو ولایت خدا کو قبول کرو، چاہو تو ولایت شیطان کو قبول کرو. بالآخر ایک شیطان کو ایک ولایت کو قبول کرنا پڑے گا. اگر دائرہ ولایت خدا سے نکلو گے تو پھر شیطان کی ولایت ہے، اور شیطان کی ولایت کو چھوڑو گے تو خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ گے. اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہے کرو، خدا نے تمہیں خود مختار بنایا ہے. لہذا عزیزوں ہمیں ولایت کے مسئلے میں بہت سوچ سمجھ کر ولایت کو قبول کرنا چاہیے. مسلمان سے خطاب کر رہا ہوں آپ تو الحمدللہ اہل ولایت ہے، تو مسلمانوں کو، انسانوں کو سوچ سمجھ کر ولایت سے تمسک اختیار کرنا چاہیے کہ کس کی ولایت اختیار کریں. درود بھیجیں محمد والے محمد. جو خدا کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو بھائی جو والذین آمنوا ہے یہ تو خدا کی طرف سے منسوب ہے نا. یہ جو کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ اولی الامر بھی تو خدا نے بنایا ہے نا, خدا نے معین فرمایا ہے. لہذا اذان گرامی, یہ اولی الامر یا ولی امر یا پھر امام اور ولی, یہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے, صاحب علم لدنی ولی خدا ہوا کرتا ہے اذان گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کی ہدایت کا سامان اسے فراہم کرنا ہوتا ہے. انسانیت کی ہدایت کا سامان کون فراہم کر سکتا ہے؟ جو ہدایت کے راستوں کو طے کر چکا ہو, جس نے ابھی خود ہدایت کی پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہ رکھا ہو, ٹھیک ہے, جسے نہ شروع کا پتا ہو, نہ درمیان کا پتا ہو, نہ اختتام کا پتا ہو, نہ منزل کا پتا ہو, وہ دوسروں کی کیا ہدایت کرے گا؟ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کہ کیا وہ شخص پیروی کا زیادہ حقدار ہے کہ جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے, یا وہ شخص پیروی کے زیادہ لائق ہے جو خود ابھی ہدایت کا محتاج ہے, وہ دوسروں کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ فما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسی باتیں کرتے ہو, تم کیسے فیصلے سناتے ہو, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لہذا اذان گرامی, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہدایت اس سے ملو کہ جو خود آپ قابل ہدایت ہو, جس کو خود قرآن کے احکامات معلوم نہ ہو, قرآن کا حکم معلوم نہ ہو, جسے خود شریعت کا پتہ نہ ہو, اس سے جا کر ہدایت لینے کی کوشش کرو تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو تاریخ اسلام میں ہوا تھا. آپ نے دیکھا نا تاریخ میں, تاریخ اسلام جو مسلمانوں کے خونوں خون سے رنگین ہے, آپس میں جنگیں ہوں, دیکھ لیجیے آپ کتنی جنگیں ہوں, کفار و مشرکین تو ایک طرف, آپس میں مسلمانوں نے جنگ کی ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہادیان برحق اور ہادیان آسمانی اور ولی اللہ کو چھوڑ کر غیر ہادی کے در پر جا کر ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کی. لہذا یہ خون ریزی آپ نے دیکھی. رسول گرامی جب اس دنیا سے جا رہے تھے عزیزو, سات مقامات کے اوپر رسول گرامی نے حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی. سات مقامات پر میں نے خود تحقیق کی, کم از کم سات مقامات پر حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری میری عترت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. عزیزو دونوں سے تمسک, ایک چیز سے نہیں کہ کوئی کہے جناب بس ہمارے لیے قرآن کافی, حسبنا کتاب اللہ, وہ بھی گمراہ, اور جو کہ حسبنا اہل بیت وہ بھی گمراہ. قرآن اور اہل بیت ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, نبی جس میں کوئی برگشت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لن یفترقا, قرآن و عترت میں کوئی جدائی نہیں ڈال سکتا, خدا کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے. تمہیں اور آپ کیا بیچتے ہیں, ہم کس طرح سے جدائی ڈال سکتے؟ جو جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود گمراہ ہو جائے گا. ایسا قرآن و عترت میں کوئی جدائی نہیں ہے. قرآن اہل بیت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اہل بیت قرآن کی طرف دعوت دیتی ہے. عدل ہیں ایک دوسرے کے, مساوی ہیں ایک دوسرے کے, ایک ناطق قرآن ہے, دوسرا سامت قرآن ہے. چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر ڈالو. اگر قرآن کی عملی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو, عملی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہو, تو حسن مصطفیٰ کو دیکھو، امام حسین کو دیکھو، قرآن سے جدا نہیں ہے عزیزوں، ولی خدا کے بغیر قرآن بھی ہدایت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، قرآن اس وقت کتاب ہدایت ہے کہ جب ہادی پر حق کے ساتھ ہو، جب بھی قرآن کو ہادی سے دور کرو گے قرآن بھی نامکمل رہ جائے گا اور ہدایت نہیں کر سکے گا انسانیت کی، قرآن ہدایت کرے گا اس کی؟ کوئی کہنے خدا کو نہیں مانتا، خدا کی ولایت کا انکار کرتا ہوں لیکن قرآن کو مانتا ہوں، قرآن ہدایت کرے گا اس کی؟ خدا لعنت کرے گا ایسے شخص کے اوپر جو وسیع رسول کی مخالفت کرتا ہو، جو وسیع رسول کا دشمن ہو، قرآن اس کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتا، خدا للناس تو ہے خدا للمتقین بھی ہے، متقین کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی ولایت کو بھی قبول کرے اور وسیع کی ولایت کو بھی قبول کرے، درود بھیجے محمد والے محمد، بس عزیزوں اس قرآن کے لیے بھی ہادی اور ولی کی ضرورت ہے، حسبنا کتاب اللہ سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اگر ہوتا تو پھر آج 73 فرقے نہ ہوتے مسلمانوں کے اندر، اختلافات نہ ہوتے، حشام ابن حکم جس کا کل واقعہ میں نے سنایا آپ کے سامنے اصول کافی کے اندر، ایک اور واقعہ منقول ہے کہ حشام ابن حکم ایک دفعہ فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھے، اصحاب بھی موجود تھے، شاگردان امام صادق موجود تھے، اتنے میں ایک مرد شامی شام سے چل کر آیا اور کہا کہ اے جعفر صادق، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے شاگردوں سے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، حاضر۔ یہ شام ابن حکم ہے، 16-17 سال کا بچہ ہے، اس سے مناظرہ کروں؟ وہ بہت بڑا عالم مستحد تھا۔ کہا اچھا، اس سے مناظرہ کروں، چھوٹا سا بچہ؟ کہا ہاں بھائی، اس سے مناظرہ کرو۔ حشام نے پوچھا، ہاں بھائی کس چیز کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا تیرے امام کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ احانت آمیز انداز سے امام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، جب اس نے لکھا اس نے کافی کی روایت نہیں کہ جب یہ احانت آمیز رویہ دیکھا تو ایک دفعہ حشام ابن حکم کانپ گیا، لرز گیا۔ اس کے بعد حشام نے سوال کرنا شروع کیا، جلال میں آ کر، یہ بتا کہ خدا بندوں پر زیادہ مہربان ہے یا بندے زیادہ مہربان ہیں اپنے اوپر؟ کہا یقیناً خدا مند عالم اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے اپنے آپ سے، یعنی ہم اتنے مہربان نہیں ہیں اپنے اوپر جتنا خدا ہمارے اوپر مہربان ہے۔ ایک بچے کو تو نہیں معلوم ہوتا نا کہ بھائی اس کو کیا ضرورت ہے، ایک ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا خدا زیادہ مہربان ہے، خدا زیادہ کریم ہے، خدا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا اچھا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا بندے عالم اپنے بندوں پر بندوں سے زیادہ مہربان ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ خدا بندے عالم نے اپنی حجتوں کو آسمان سے بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانیت کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکے، ان کے درمیان اختلافات کو دور کر سکے، انہیں شک و تردید سے نکال سکے۔ کہا اچھا، تو وہ حجت خدا کون ہے؟ کہا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہا اچھا، رسول کے بعد کون؟ کہ جو لوگوں کے دلوں کو ایک کرنے والی ہے، جھگڑوں کو دور کرنے والی ہے، ہدایت کرنے والی ہے، شک و تردید سے نکالنے والی ہے۔ کہا قرآن اور سنت؟ کہا قرآن اور سنت مسلمانوں کو، انسانوں کو تفرقے سے نجات دینے والی ہے، آیا وہ اختلافات دور کرنے والی ہے، شک و تردید سے نکالنے والی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں؟ کہا اگر قرآن تیرے درمیان اختلاف ہے، تو بھی کلمہ گو ہے میں بھی کلمہ گو ہوں، تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو بھی قرآن کو مانتا ہے میں بھی قرآن کو مانتا ہوں، بس اختلاف کیوں ہے جبکہ قرآن بھی موجود ہے، سنت رسول بھی ہمارے درمیان موجود ہے؟ اب یہاں مرد شامی سکوت کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب ہے۔ امام صادق ایک دفعہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں مرد شامی بولتا کیوں نہیں؟ کہا کہ مولا کیا بولوں مجھے، یعنی امام صادق مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کیا جواب ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہا اچھا اب تو اس سے سوال کر، دیکھ الشام کا سینہ علوم آل محمد سے پر۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے شاگردان امام صادق۔ کہا اچھا یہی سوالات کہ جو اس نے مجھ سے کیے ہیں اب میں یہی سوالات اس سے کروں اور اس کو زیر کر کے رہوں۔ کہا بسم اللہ کرو۔ اب اس نے سوالات کرنا شروع کیے، کہا کہ بتاؤ کہ خدا بندگان کے اوپر زیادہ مہربان ہے یا بندے اپنے اوپر زیادہ مہربان ہیں؟ کہا یقیناً خدا بند عالم اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ کہا اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ خدا بند عالم نے حجتوں کو بھیجا اور حجتیں زمین پر آ کر لوگوں کو کے درمیان الفتوں کو قائم کرتی ہیں، اتحاد قائم کرتی ہیں، شک و تردید سے نکالتی ہیں، وہ ساری باتیں کی۔ کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا یقین رسول خدا ہے۔ کہا رسول خدا کے بعد کون ہے؟ کہا رسول خدا کے بعد یہی ہستی کہ جو تیرے سامنے بیٹھی ہے کہ جسے جعفر صادق کہتے ہیں، یہی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا سے لوگ چل کر آتے ہیں اور ہدایت لے کر جاتے ہیں، یہی وہ ہستی ہے۔ کہا حشام بس کر دے، اب تجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، اب تیرے ایمان سے سوال کروں گا بس۔ اب جیسے ہی ایمان کی طرف رخ کرتا ہے، وہاں فرزند رسول ایک دفعہ بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ دیکھ اے مرد شامی، تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے بتلاتا ہوں تو نے کون سی تاریخ کو سفر کرنا شروع کیا تھا، تیرے ہمراہ کون کون لوگ تھے، تو نے کون کون سا کھانا کھایا تھا، کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک ایک چیز جب فرزند رسول نے بیان کر دی تو مرد شامی نے بے اختیار کہا آمن تو باللہ اسلم تو باللہ رب العالمین، آج کے بعد سے میں مسلمان ہو گیا، آج کے بعد سے میں مسلمان ہو گیا، میں نے قبول کر لیا، میں ایمان لے آیا آپ کے اوپر۔ وہاں فرزند رسول نے کیا کہا؟ فرزند رسول امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ اے مرد شامی، یہ نہ کہے کہ اسلم تو للہ رب العالمین، بلکہ کہ آمن تو باللہ رب العالمین، کہ تو مسلمان تو پہلے بھی تھا، آج امام صادق کی امامت کو قبول کرنے کے بعد صاحبان ایمان میں سے ہو گیا۔ لہذا عزیزوں قرآن کافی ہے، اگر قرآن کافی ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان پاکستان کے اندر یہ اختلافات نہ ہوتے، ساری دنیا میں اختلافات نہ ہوتے۔ کتاب خدا کے لیے ہادی خدا کی ضرورت ہے، ولی خدا کی ضرورت ہے، مبین اور شارح قرآن کی ضرورت ہے، مفسر قرآن کی ضرورت ہے، اور مفسر حقیقی وسیع رسول علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اولاد علی کہ جو مبین و مفسر قرآن ہے۔ لہذا اذان گرامی اہل بیت ادل قرآن ہے، مساوی قرآن ہے، ان کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ہے۔ وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود گمراہ ہو جائے گا، وہ بلا ہادی کے ہو جائے گا، نہ قرآن اس کی ہدایت کرے گا نہ ولی کی ہدایت سے بہرور ہو سکے گا۔ بس عزیزوں آج جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے وہ حسین کے بچپنے کا دوست ہے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے پیر کربلا یعنی حبیب ابن مزاحم، یہ حسین کا شیر، بوڑھا شیر۔ عزیزوں روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا ایک دفعہ کسی کوچے سے گزر رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ساتھ تھے، ایک بچے کو دیکھا، گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو بوسے دینے شروع کیے۔ اصحاب حیران کہ یا رسول اللہ اتنی نوازش اتنا پیار آپ نے کبھی کسی بچے سے نہیں کیا، یا اپنے نوازوں سے کرتے ہیں، یا اس بچے سے اتنی محبت؟ کہا ہاں اے میرے صاحب اگر سننا چاہتے تو سنو، ایک دفعہ میں اسی طرح سے کسی کوچے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہی بچہ میرے حسین کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں حسین چلتے جاتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں پر لگاتا جاتا ہے، اللہ چومتا جاتا ہے اس مٹی کا، اور اس کا نام ہے حبیب ابن مزاحر. بس چونکہ یہ حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور مجھے جبرائیل نے نازل ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے اللہ کے نبی، تیرے اس نواسے کا ساتھی حبیب ابن مزاحر ہے جو کربلا میں تیرے فرزند کے ساتھ قربانی پیش کرے گا. یہ ہے حبیب کا مقام. آپ دیکھیے بس عزیزوں، حسین ابن علی جہاں چراغ بجھا کر بیعت اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جا، جنت بھی دے دوں گا، لے جاؤ جنت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. حسین حق کے لیے تنہا قیام کرنے کے لیے آمادہ ہے، حسین سب کچھ قربان کرنے کے لیے کربلا میں آیا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. لیکن وہی حسین نامہ لکھ رہا ہے حبیب ابن مظاہر کو، من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، کہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ، ایک فقیہ انسان جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، اس کو یہ نامہ لکھ رہا ہوں. نامہ لکھا، حبیب ہم اہل بیت کے ساتھ کربلا پہنچ گئے ہیں، حبیب میرے بچپن کے ساتھی، اس وقت تمہاری ضرورت ہے، کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ بس نامہ بھر یہ نامہ لے کر چلا. حبیب اس زمانے میں کوفے میں تقیے کی زندگی گزار رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد شیعوں کے پیچھے تھا اور چھپ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، لہذا نامہ پر پہنچا. حبیب نے نامہ دیکھا اور یہ خبر کسی طرح سے پھیل گئی حبیب کے رشتہ داروں میں، قبیلے والوں میں. حبیب نے چھپایا، لوگوں نے کہا بھائی جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیسے جاؤں. حبیب بہانہ کر کے جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے، کھانا تیار ہے. لیکن کھانے سے پہلے ایک دفعہ حبیب کی زوجہ سوال کرتی ہے، حبیب تیرا جواب کیا ہے؟ کھانے سے پہلے مجھے بتلا دے کہ تیرا فرزند رسول کو جواب کیا ہے. کہا دیکھ زوجہ حالات بہت خراب ہیں، عبید اللہ ابن زیاد میرے پیچھے ہے، اگر میں نے فرزند رسول کا ساتھ دیا تو میرا گھر مسمار ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، تو بیوہ ہو جائے گی. مختلف انداز سے اس کا امتحان لینا شروع کیا اپنی زوجہ کا. اس کے بعد جب زوجہ نے دیکھا کہ حبیب تیار نہیں ہو رہے، کہا کہ حبیب تجھے فرزند رسول پکار رہی ہے، ثانیہ زہرہ کربلا پہنچ چکی ہے اور تو بہانے کر رہا ہے. حبیب نے کہا کہ دیکھ زوجہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار نہیں چلا سکتا. بس جب یہ جملہ سنا، ایک دفعہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چادر سر سے اتاری اور حبیب کے سر پہ ڈال کے کہا کہ یہ چادر تو سنبھال، میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے کربلا جاؤں. اللہ اکبر، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے ابن حسین، نہ سیدہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. بس عزیزوں، حبیب ایک دفعہ زوجہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے اسی دن کے لیے تو میں جی رہا تھا، یہی تو وہ دن تھا کہ جس کے لیے حبیب زندہ تھا، مجھے تو پہلے سے ہی بتا دیا تھا رسول نے کہ اے حبیب تو میرے بیٹے کے ساتھ شہید ہوگا، اسی دن کا انتظار تھا. بس زوجہ نے حبیب کو آمادہ کیا، تیار کیا. حبیب نے غلام کو اسلحہ دے کر، تلوار دے کر، گھوڑا دے کر کہا کہ جاؤ سرحد پر پہنچ جاؤ کوفے کی، اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں. اب غلام پہنچ گیا، حبیب مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بچتے بچاتے
بالآخر جب سرحد کوفہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، دیکھ میرا آقا بھی نہیں آیا نا، حسین کو تنہا چھوڑ دیا نا، لیکن راہوار تھوڑا انتظار کر لے، اگر حبیب نہ آیا تو میں خود سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. اللہ اکبر، جزاکم ربکم. بس عزیزوں، جب یہ جملے حبیب نے سنے تو ایک دفعہ حبیب نے رونا شروع کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، بار الہ اہل بیت پر یہ غربت آ گئی کہ غلام زادے اب اہل بیت کی نصرت کے لیے آمادہ ہو، لیکن آزاد انسان اہل بیت کی نصرت سے کوتاہی کرے. جزاکم ربکم. بس عزیز و حبیب چلے، کہا اے غلام تجھے میں نے آزاد کیا. غلام نے کہا آقا یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، ساری زندگی آپ کا نمک کھایا، اب جب فوز عظیم پر فائز ہونا چاہتا ہوں، فرزند رسول کی نصرت سے کی توفیق حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اب مجھے آزاد کر رہے ہیں. کہا چلو پھر ساتھ چلتے ہیں. اب غلام بھی ہمراہ ہے، حبیب بھی ہمراہ ہے. ادھر کربلا میں سارے اصحاب انتظار کر رہے ہیں کہ اب حبیب آئے، اب حبیب آئے. اب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی، لوگوں نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا، بنی ہاشم نے دیکھا کہ ایک طرف سے بہت گرد و غبار اٹھ رہا ہے. جیسے ہی گرد و غبار کو فرزند رسول نے دیکھا، کہا عباس ذرا جانا، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو. بس اب جو عباس حبیب کے استقبال کے لیے پہنچے، حبیب نے ہاتھ جوڑ دیے، ارے آقا میں کس قابل ہوں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے آئے. علی کا بیٹا عباس میرے استقبال کے لیے آئے. کہا حبیب تیرا بڑا مقام ہے، حسین نے مجھے حکم دیا. بس حبیب پہنچے، کچھ ہم کلام ہوئے فرزند رسول سے. ادھر سامی زہرا کو یہ بات پتا چل گئی کہ حبیب آ گئے ہیں نصرت حسین کے لیے. سامی زہرا نے ایک دفعہ فضا کو بلایا، فضا ذرا پاس آنا. فضا جب نزدیک پہنچتی ہیں سامی زہرا کے، ایک دفعہ سامی زہرا کہتی ہیں، فضا ذرا حبیب کے پاس جا کر سانی زہرا کا سلام پہنچا دینا. قربان ہو سانی زہرا، قربان جاؤ شہزادی کے، ہماری جان بھی فدا ہو آپ پر سانی زہرا، ہمارا مال جان ماں باپ سب کچھ قربان ہے سانی زہرا. بس عزیزوں، جب فضا خدمت اقدس حبیب میں پہنچی تو کہا حبیب تجھے مبارک ہو، سانی زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے یہ جملہ سنا، لرز کر رہ گیا، ایک دفعہ زمین پر بیٹھ گیا، خاک کربلا اٹھائی اور بالوں میں ڈالنا شروع کر دی، ارے اہل بیت پر یہ وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو دختر رسول سلام بھیجوائے. اللہ اہل بیت پر یہ وقت آ گیا. بس عزیزوں، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حبیب نصرت حسین کے لیے آمادہ ہوئے اور خدا نے شہادت نصیب کی، اب حبیب شہید ہو جاتے ہیں، سر قلم کیا جاتا ہے. سر قلم کرنے کے بعد حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور اب جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزرتا ہے تو حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈلا ہوتا ہے. حبیب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم. اللہ اکبر. قاسم ایک دفعہ اس گھوڑے کے نزدیک آتا ہے اور غور سے اس سر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے؟ وہ سوار دشمن خدا یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ تجھے کیا کام؟ کہا لگتا ہے کہ یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. کہا ہاں تو نے سچ کہا. بس جیسے ہی یقین ہو گیا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے، ایک دفعہ تلوار نیام سے نکالی اور اس دشمن خدا کے اوپر وار کیا کہ ارے میرے بابا کے سر کی
لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لرضيك الفرج اللهم عجل لرضيك الفرج اللهم عجل لبنيك الفرج مارے لہا تجھے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ وارث عزاداری صاحب فرش عزا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما مارے لہا خون انتقام کا بدلہ لینے والے فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما قلب اتھر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیاں دور فرما مارے لہا ہمارے جوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما انہیں دشمنوں اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرما بارے لہا عباس قوم کے علاقے کو اور تمام شیعہ علاقوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دشمنوں کی سازشوں کو نابود فرما بارے لہا امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما بارے لہا پاکستان کی حفاظت فرما دشمنان پاکستان کو نابود فرما بارے لہا انقلاب اسلامی ایران اور حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما علماء حقا و مراجع کرام اور مخصوصاً رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء مستقرار دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین